بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سنبھل کے اپنے وقت کے امام کے قبول کی دعا الہی اعظم البلاء وبرہ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المصال وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر او هو اقرب سملك يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا ما كافيا وانصراني فإنك ما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغوص 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 أدركني 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 أسا أسا أسا
الأجل 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 يا أرحم الراحمين.
صلوات على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقط تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله عليه محمد وعلى آله. رب العالمين، اب مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے اس فرش عزا پر جمع ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں. اگر زندگی اہل بیت پہ نظر کی جائے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہدایت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا. چپا چپا، کونا کونا، جہاں بھی گئے انسانوں کی ہدایت کے لیے گئے، کیونکہ یہ ہدایت اتنی اہم ہے، مہم ہے، کہ خدا کہتا ہے کہ من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہاں سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر ایک انسان کو زندہ کیا گیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا. مولا فرماتے ہیں یہاں سے مراد ظاہری زندگی نہیں ہے. کہ مولا کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ امام فرماتے ہیں من احیاها، اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچایا، یعنی اسے ہدایت دی، گویا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دی. تو کبھی یہ مت دیکھنا کربلا کے میدان میں ایک حر ہدایت پا گیا، بلکہ یہ دیکھنا کربلا سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہدایت پائیں گے تو حسین کے صدقے میں پائیں گے. یہ ہدایت ایک انسان نہیں بلکہ پوری کائنات کو ہدایت دیجئے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قبلہ، ایک عام انسان کو بچایا جائے تو گویا پوری کائنات کے بچانے کے برابر ہے. اب اگر کوئی کائنات کے رسول کی جان کو بچا لے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ اگر علی نبی کے بستر پر آ جاتے ہیں، نبی کی جان کو بچا دیتے ہیں، یہ کائنات کے رسول ہیں، سوچئے اس کا مقام کیا ہوگا. اب علماء فرماتے ہیں وجہ کیا تھی کہ نبی نے کسی اور کو نہیں سلایا بلکہ علی کو اپنے بستر پر سلایا. فرماتے سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ نبی جب گھر میں ہوتے تھے، کفار کو پتا چلتا تھا کہ نبی گھر میں ہیں. کہا کیسے پتا چلتا تھا؟ گھر کی تو دیواریں ہوتی ہیں، گھر کے تو دروازے ہوتے ہیں، گھر تو بند ہوتا ہے. کہا نہیں نہیں، نبی کی زوجہ فرماتی ہیں، جناب ام سلمہ کہتی ہیں، دیگر ازواج نبی کہتی ہیں. کہا گھر میں اگر کوئی سوئی گم ہو جاتی تھی، ہم انتظار کرتے تھے نبی کے آمد کی. نبی کے بدن سے اتنا نور نکلتا تھا کہ نور کی روشنی میں ہمیں سوئی مل جاتی تھی. یعنی نبی بتانا چاہتے تھے اگر میں گھر سے جاؤں گا تو نور نکل جائے گا، میں اپنی جگہ پہ اسے سلاؤں گا جس کا نور میرے نور کی طرح ہو.
Yeah. نبی نے اپنے کردار سے بتایا، اپنی رفتار سے بتایا کہ نوری کے بستر پر کوئی غیر نوری نہیں بیٹھ سکتا، جب نور والے بستر پر کوئی خاکی نہیں بیٹھ سکتا تو اسی نور والے نبی کے منبر پر کوئی خاکی کیسے بیٹھے گا؟ کا دوسری وجہ کون سی تھی کہ نبی نے علی کو اپنی جگہ پر بٹھایا؟ کا دوسری وجہ یہ تھی کہ تمام تر جتنے کفار تھے، چاہے کتنے بھی گنہگار تھے، چاہے نبی کے خون کے پیاسے تھے، ایک تھوڑا سا لمحہ ملتا نبی کی جان کو لے لیتے، لیکن ان کو نبی کی امانت داری پہ یقین تھا۔ خون کا پیاسا ہے لیکن مصطفیٰ کو امانت دے کر جا رہا ہے۔ کسی نے مولا علی سے سوال کیا کہ یا علی، آپ تو اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ یتیموں میں خیرات تقسیم کرنے کے لیے، یا علی اس رات آپ نے کس طرح رات گزاری؟ مولا فرماتے ہیں اس رات جس طرح علی کو نیند آئی کبھی اس طرح علی کو نیند نہیں آئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا فرماتے ہیں مجھے یقین تھا کہ کل علی اس بستر سے اٹھے گا۔ کہ یا علی آپ کو کیسے یقین تھا؟ کہ میرے نبی سچے ہیں، صادق ہیں، مجھے کہہ کر گئے تھے کہ یا علی تجھے امانتیں دے کر جا رہا ہوں، کل یہ امانتیں کفار کے حوالے کر دینا۔ اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، قبلہ نبی سچے ہیں، نبی صادق ہیں، نبی امانت دار ہیں، امانتیں کس کی ہیں؟ کفار کی ہیں۔ امانتیں کس کی ہیں؟ ان کی ہیں جو نبی کے خون کے پیاسے ہیں، جو نبی کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن نبی امانت داری کے لیے ایک امین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یعنی علی کی جان خطرے میں جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن امانت واپس دینا چاہتے ہیں، کسی امین کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں خدا نے کہا اے نبی یہ جو دین ہم نے تجھے دیا ہے یہ ایک امانت ہے، جو نبی کافروں کی امانت کو بغیر امین کے نہیں چھوڑتا، کیا خدا کے دین کو، کیا خدا کی شریعت کو بغیر امین کے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ کبھی بھی وہ نبی اس دین کو بغیر امین کے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب نبی کی زوجہ ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، ملتا ہے باپ، ملنے آتا ہے گھر میں، بیٹی جب بستر پر بیٹھنا چاہتا ہے، بستر تھا نبی کا، بستر کو ہٹا دیتی ہے۔ باپ کو بڑا برا لگتا ہے، کہا نبی کے گھر میں بھیجا ہے، یہ کیسا اخلاق ہے، یہ کیسی رفتار ہے، باپ کا احترام نہیں کر رہی بلکہ بستر کو ہٹا دیتی ہو۔ بیٹی کہتی ہے بابا میری مجبوری کو سمجھیے۔ کہا کیسی مجبوری؟ کہا بابا آپ معصوم نہیں ہیں، یہ بستر ہے معصوم کا۔ اے مسلمانوں، نبی کی زوجہ بتا رہی ہے کہ معصوم کے بستر پر کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا، تو معصوم کے منبر پر کوئی غیر معصوم کیسے بیٹھ سکتا؟ کون بتا رہی ہے؟ نبی کی زوجہ اپنے کردار سے بتا رہی ہے کہ معصوم کے بستر پر کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا، آج یہ مسلمان جو بدبختیوں میں ہیں، آج یہ مسلمان جو پریشانیوں میں ہیں، کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کبھی کسی مندر میں ہندو قتل نہیں ہوتا، کبھی کسی چرچ میں مسیحی قتل نہیں ہوتا، کبھی کوئی یہودی اپنے عبادت خانے میں قتل نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہے جو اپنی مسجد میں مسلمان کے ہاتھوں سے قتل ہوتا ہے، یعنی نمازی نمازی کو قتل کر رہا ہے۔ یہ اس وقت مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے تھا جب کربلا کا میدان لگا، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی نمازی تھے، ادھر بھی عبادت کرنے والے تھے، ادھر بھی عبادت کرنے والے تھے، لیکن فرق یہ تھا ادھر ولایت کے ماننے والے تھے، ادھر منکر ولایت۔ جب ولایت انسان کے، یہی فرق ہے، آج عراق میں سیریا میں، لبنان میں، فرق کیا ہے قبلہ؟ کہ لبنانی جب لڑتے ہیں تو اسرائیل کو شکست دیتے ہیں، لیکن عرب کے جتنے ممالک ہیں، اردن کو لے لیجئے، اسی بشار الاسد کو لے لیجئے، سعودی عرب کو لے لیجئے، مصر کو لے لیجئے، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں سب اسرائیل کے سامنے سر کو جھکانے پر مجروح ہوئے، لیکن صرف 20,000 کی تعداد تھی جن کی اذانوں میں علی ولی اللہ تھا، جن کے عقیدوں میں علی ولی اللہ تھا، جو علی کے ولایت پہ ایمان رکھتے تھے، انہوں نے 33 دن میں اتنی بڑی طاقت کو جھکا دیا صرف علی کے نام کے آگے۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں ولایت کا جذبہ آتا ہے، جب انسان کے وجود میں مولا علی کی ولایت کا نور آتا ہے اور اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے، چاہے آگے سے پہاڑ کیوں نہ ہو۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ مومن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ یہ قرآن کے ذریعے سے ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے ہم زمین کے فاصلوں کو طے کرتے ہیں۔ کل میں نے مثال دی تھی، یہ قرآن کب طاقتور بنے گا؟ یہ قرآن تب طاقتور بنتا ہے جب کسی ولائی کے ہاتھ میں آتا ہے۔ کتنے واقعات میں نے 2-3 سال میں آپ کو بتائے، کبھی آیت الامر عشی نجفی کا، کبھی نخود علی کا، کبھی محمد تقی بافقی کا، یہ کبھی تیل عرض کرتے ہیں، کبھی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے، ایک منٹ میں کبھی کربلا میں ہوتے ہیں، مغرب کی نماز نجف میں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز مولا رضا کے پاس پڑھتے ہیں۔ یہ طاقتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ولایت علی ابن ابی طالب سے ملتی ہیں۔ لیکن ان کی شرط ہے قبلہ، شرط یہ ہے کہ خود کو پاک کر دو۔ سب کا ماننا ہے کہ معصوم ہیں، پاک طاہر، اور مولا فرماتے ہیں مومن کا دل ہمارا گھر ہے۔ مثال دوں، یہ امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اہل بیت بھی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ یہاں پر آتے ہیں، محرم کے آنے سے پہلے منتظمین یہاں پہ صفائی کرتے ہیں، کوئی کچرا ہے اٹھا لیتے ہیں، کوئی گندگی اٹھا لیتے ہیں۔ بھائی کیوں صفائی کر رہے ہو؟ کہ یہاں پہ ذکر اہل بیت ہونے والا ہے۔ کہ جس مکان میں اہل بیت کا ذکر ہو اس مکان کو صاف ہونا چاہیے۔ اب جس دل میں علی کی ولایت ہو تو اس کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ کیسے اس دل میں اہل بیت آئیں گے جو دل پاک نہ ہو، جو دل صاف نہ ہو؟ اور انہوں نے خود کہا کہ ہمارے اندر سے نجاست دور ہے، ہمارے قریب نجاست آ نہیں سکتی، تو کیسے ممکن ہے قیامت کا منظر ہو، محشر کا عالم ہو، پل صراط سامنے ہو اور ہمارے وجود میں گناہ ہو، گناہوں کی نجاست ہو، اور ہم یہ طلب کریں کہ علی ہماری مدد کے لیے آئے؟ بھائی نجاست ہوگی تو اہل بیت قریب بھی نہیں آ سکتے۔ وہ قریب تب آئیں گے کم از کم ہم نے توبہ کر لی ہو، کم از کم ہم نے گناہوں سے دوری کی کوشش کی ہو۔ اب میں نے کیا کہا، ایک انسان کو بچانا گویا پوری کائنات کو بچانا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہیں قبلہ ہم کس کو بچائیں، چلیے آپ تو خطیبیں تبلیغ کر لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیے سب سے بڑی نعمت خدا کی اولاد ہے، اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں ملتی۔ ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں، تین بیٹیاں ہیں، آپ اگر اپنے ایک بیٹے کو صحیح راستے پہ لا لیں گویا آپ نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی۔ اگر آپ اس بچے کو سدھار لیں، اب اکثر والدین کیا کرتے ہیں، کہتے قبلہ جب بچہ ہو جائے گا پھر بچے کی تربیت کریں گے۔ حالانکہ اہل بیت نے فرمایا اولاد کی تربیت شادی سے پہلے سوچو، اس سے پہلے کہ نطفہ منعقد ہو، اس سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کا سوچو۔ ہم کیا کرتے ہیں قبلہ، بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد سوچتے اس بچے کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ دیکھیے انسان کی عمر کے تین جو حصے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اگر ان تین حصوں میں تربیت ہو گئی وہ یقینی اہل بیت کا چاہنے والا اور حقیقی مجاہد بن سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں 7 سال زندگی کے پہلے، 7 سال بیچ والے، 7 سال آخر۔ اپنے بچے کی زندگی کو 3 7 سالوں میں تقسیم کریے، لیکن مولا فرماتے ہیں بیچ والے جو 7 سال ہیں وہ سب سے اہم ہیں، کہ پہلے بادشاہ، پھر بچہ نوکر، پھر بچہ وزیر بنتا ہے۔ پہلے 7 سال میں بادشاہوں کی طرح بچے کے ساتھ رفتار کرو، یعنی بچے کو مجبور نہ کرو، بچے کو ضدی نہ بناؤ، بچے کے اندر غصہ نہ آئے، اس کی ہر خواہش مان لو۔ لیکن جو دوسرا 7 سال ہے، مولا فرماتے نوکر بنا کر چلو۔ آج اکثر والدین شکایت کرتے قبلہ بچوں کو ہدایت کریے، سارا دن سوتا رہتا ہے، تھوڑا آواز کو صحیح کریے قبلہ، صلوات پڑھے محمد والے۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل. کب بیٹا سارا دن سوتا رہتا ہے، اس کے وجود میں سستی ہے. مولا فرماتے اگر 7 سال سے لے کر 14 سال تک تم نے اسے محنتی بنایا ہوتا تو پوری زندگی محنت کرتا. اس وقت مائیں کہتی ہیں بیٹا ہے سوتا رہے، بیٹا ہے صرف کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، موٹا ہو جاتا ہے گھر میں بٹھا دیتے ہیں. اہل بیت فرماتے ہیں نہیں، اس بچے سے محنت کرواؤ، 7 سال کی عمر سے اس طرح محنت کرواؤ جس طرح کسی نوکر سے کام کرواتے ہو. اس 7 سالوں میں اس بچے کو اپنے نفس کے ساتھ لڑانا سکھاؤ. یہ جو سکون ہے، یہ جو راحت ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا سونا ہے، کھانا کھایا پھر سو گئے، نماز کی سستی ہے، صبح کو نہیں اٹھے، یہ کیا ہے؟ اس کا نفس اس کے اوپر غلبہ کر رہا ہے. مولا فرماتے ہیں اس سرکش نفس کے اوپر چڑھ جاؤ، جس طرح ایک سرکش گھوڑے پہ سواری کرتا ہے سوار، اس طرح اپنے بچے کو سکھاؤ کہ بیٹا یہ جو سستی کر رہے ہو، یہ جو تم سستری کر رہے ہو، یہ جو تم کاہلی کر رہے ہو، یہ تمہارا نفس تم پہ غالب آنا چاہتا ہے. اگر ان 7 سالوں میں اپنے بچے کو سکھا دیا کہ نفس کے ساتھ کس طرح لڑا جاتا ہے، پوری زندگی یہ اپنے نفس پہ غالب رہے گا. لیکن اگر نہیں تو پوری زندگی یہ بچہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. اس کی تکلیفوں کو آپ دیکھیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن یہ ہدایت کب سے ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں شادی سے پہلے. آج کی نئی تحقیق بتا رہا ہوں، یہ جو انسان کے اندر جین ہوتے ہیں، جینز، ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیجئے، ہر انسان کے جین الگ ہیں. فار ایگزامپل اگر میری طبیعت میں غصہ ہے، اگر کسی خاتون کے اندر حسد بہت ہے، نفرت بہت ہے، تو یقیناً یہی جین اس کے بچے میں بھی جائے گا، اس کے بچے میں بھی غصہ ہوگا. اب جین شناسی انگلینڈ میں، یورپ میں بہت زیادہ اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ والدین پہلے دیکھیں کہ میرے اندر کون کون سی بری عادتیں ہیں. غصے کی عادت ہے، نگاہ حرام کی عادت ہے، جھوٹ کی عادت ہے، نفرت کی عادت ہے، حسد کی عادت ہے، بغض کی عادت ہے، جو جو عادتیں ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہے. کہ شادی کرنے سے پہلے چلا کاٹے، ہر عادت کو انسان 40 دن میں ختم کر سکتا ہے. اور خدا نہ خاصا شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس نے اپنی عادت کو ختم نہیں کیا تھا، یقیناً جب بچہ آپ کو بڑا ہوگا آپ میں اسے وہی غصہ نظر آئے گا جو آپ کے اندر ہے. آپ کو اس بچے کے اندر وہی عادتیں نظر آئیں گی. آپ کو پتا ہے آپ کے اندر کون سی عادت ہے، وہی عادت نظر آئے گی. مولا فرماتے ہیں 40 دن میں، یعنی یہ دوسرا پیریٹ ہے 7 سال کا، 7 سال سے لے کر 14 سال کا، اس 7 سال کے پیریٹ میں وہ گندی عادتیں جو آپ کی ہیں اور بچے میں منتقل ہوئی ہیں، آپ ان 7 سال میں وہ ختم کر سکتے ہیں، یعنی اس بچے کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں. اب دیکھ قبلہ، ہم جب شادی کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ روزمرہ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ اچھی نوکری ہو، مالدار ہو، اچھا گھر ہو. لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ جب دیکھنے جاؤ تو یہ دیکھو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ متقی ہے کہ نہیں ہے، پرہیزگار ہے کہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس آتے قبلہ استخارہ کریے، بیٹی کا رشتہ آیا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا بتائیے لڑکے میں کیا کوالٹی ہیں؟ قبلہ ماشاءاللہ نوکری بھی ہے، مالدار بھی ہے، لاکھوں پیسے بھی ہیں، کہ بھائی نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ قبلہ یہ نہیں پتا. پیسے کو دیکھا، مکان کو دیکھا، گھر کو دیکھا، اور لڑکے جب رشتے کے لیے جاتے ہیں تو حسن کو دیکھتے ہیں، کہ بہت حسین ہے، لیکن تقویٰ کو نہیں دیکھتے. اب سنیے مولا علی کیا فرماتے ہیں، رسول خدا کیا فرماتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کرائی، گویا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا. یہ قتل کے برابر ہے، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں عورتوں کی زندگیاں اسی طرح تباہ ہو گئی، کیونکہ ہم نے رشتے داری کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا. اچھا چلیے آپ نے شادی کی، دو لوگوں کی طبیعت مل گئی تو زندگی بن جائے گی، لیکن اگر اس کی فکر اس لڑکی سے نہیں ملتی، اس کا اخلاق اس لڑکی سے نہیں ملتا، اس کا مزاج اس کی لڑکی سے نہیں ملتا، تو کیا ہوگا؟ یہ زندگی بگڑ جائے گی. لیکن مولا فرماتے ہیں اگر تم یہ دیکھو گے اس انسان کے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، اگر تم یہ دیکھو گے اس عورت کے اندر نجابت ہے کہ نہیں ہے، حیا ہے کہ نہیں ہے، اگر شادی کرنے کے بعد ان کا مزاج مل گیا تو زندگی بن جائے گی. لیکن اگر ان کی فکر نہیں ملتی، ان کا اخلاق نہیں ملتا، اب اس کے اندر کیونکہ خوف خدا ہے، یہ تمہاری بیٹی کو اذیت نہیں دے گا اس خوف خدا کی وجہ سے، کیونکہ خوف خدا ہے. اگر فکر نہیں ملتی، اگر مزاج بھی نہیں ملتا، کیونکہ خوف خدا ہے، یہ اس کے حق کو ادا کرے گا، یہ اس کے ساتھ بدخلقی نہیں کرے گا، بد اخلاقی نہیں کرے گا۔ لیکن ہماری زندگیاں کس طرح ہیں، ہم صرف مادیات کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے سوال بھی کیا، قبلہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کروائی، بڑا نمازی تھا، روزے دار بھی تھا، لیکن وہ خوش نہیں۔ اب دیکھیے معیار نماز اور روزہ نہیں ہے، معیار خوف خدا۔ لطیفہ بتا دوں آپ کو، ہمارے دوست سے انہوں نے کہا کہ دو لوگوں کی خدا اعمال قبول نہیں کرتا، کیا؟ ایک پٹھان کی نماز، بلوچ کی داڑھی۔ میں نے کہا بھائی وہ کیوں؟ داڑھی رکھنا تو ثواب ہے، نماز پڑھنا کا دیکھو، چرس پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے یہ نماز پڑھتے ہیں۔ کب بچپن سے ان کی کوٹھی میں ڈالا گیا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں پتا کیوں۔ فلسفہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، اطاعت کیا ہے، عادت کے مطابق، رواج کے مطابق، سماج کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ کب بلوچ بھی اس طرح بدترین گناہ کرے گا لیکن داڑھی نہیں کاٹے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کے سماج میں ہے، اس کے رسم و رواج میں ہے۔ اب واقعہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک بہت بڑے وڈیرے تھے بلوچستان میں، خود ہمیں بتاتے کہ قبلہ ہمارے بلوچوں کے اندر یہ ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ہمارے ایک بلوچ نے چوری کی، اس کو پکڑ کے لائے، اور کہا بلوچوں میں حضرت عباس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، کہ سب سے بڑا واسطہ غازی عباس کا ہوتا ہے۔ کہا میں نے کہا تم نے چوری کی؟ کہا نہیں کی۔ اللہ کا واسطہ؟ نہیں کی۔ کہا ہمیں یقین ہے آپ نے کی؟ کہا نہیں کی۔ آخر میں نے کہا بھائی غازی کا واسطہ بتاؤ، کیے کہ نہیں؟ کہا نہیں کی۔ اب اس نے کہا یہ ماننے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کی داڑھی کو کاٹ دے۔ کہ جب داڑھی کی بات آئی مان گیا قبلہ میں نے چوری کی ہے۔ یعنی یہ رسم و رواج اور ریتی رواج، آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم رسم و رواجوں میں پڑ گئے، یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے کیا کہا ہے۔ وہ نماز آپ نے دیکھا بھائی، یہ نماز، یہ جوان، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ عبادت کرتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کیا نماز عادت کے مطابق پڑھ رہا ہے یا اطاعت کے مطابق پڑھ رہا ہے۔ بعض اوقات مجلس میں آنا عادت ہے، اطاعت نہیں ہے۔ مجلس میں آتے ہیں، دس دن بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پھر وہی عادتیں، پھر وہی کام، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ کہ نہیں، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے ذکر حسین کو سنو۔ عبادت میں خوف خدا ہوتا ہے، یعنی جس انسان کے وجود میں اللہ کا ڈر ہو، وہی انسان کبھی آپ کی بیٹی کو اذیت نہیں دے گا، کبھی آپ کی بیٹی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اب سوال کرتے ہیں قبلہ، آپ کہتے ہیں شادی کریں، نبی خدا نے بھی کہا کہ شادی کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ جو یورپ کے اور مغرب سے آ گیا، ہم اپنی بیٹیوں کی دیر سے شادیاں کرواتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جناب زہرا عصمت کی مالکہ تھی کہ نہیں تھی؟ عصمت ان کے وجود کے اندر تھی کہ نہیں تھی؟ ان سے ہر گناہ دور تھا کہ نہیں تھا؟ جب جس انسان سے ہر گناہ دور ہے، پھر بھی نبی ان کی شادی 9 سال میں کیوں کروا رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ہے اسوہ رسالت۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم تو بڑے نیک ہیں، بعض کو اپنے سید ہونے پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، بھائی ہمارے بچہ تو گمراہ نہیں ہوگا، میری بیٹی تو گمراہ نہیں ہوگی، میں کیوں جلدی شادی کرواؤں؟ دیکھیے، خدا نے انسان کے وجود میں کچھ فطرتی تقاضے رکھے ہیں، جب بھی آپ فطرت کو دبانا چاہیں گے وہ انسان اپنی فطرت پہ ہی چلے گا۔ سنیے اہل بیت کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں تم کتنے بھی نیک ہو لیکن اللہ تم سے زیادہ تجھ کو جانتا ہے، نبی تم سے زیادہ تجھ کو جانتے ہیں، بنایا اس نے ہے۔ کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم تو فلاں خاندان سے ہیں، ہم تو فلاں قبیلے سے ہیں، میرا خاندان تو بڑا نیک ہے، میں کیوں جلدی شادی کرواؤں؟ قبلہ نبیوں کے بیٹے بھی گمراہ ہو گئے، حضرت نوح کا بیٹا بھی گمراہ ہو گیا۔ یہ معیار نہیں کہ آپ بڑے آدمی ہیں، میں مولانا ہوں میرے بیٹے گمراہ نہیں ہوں گے، میں مولانا ہوں میری بیٹی گمراہ نہیں ہوگی، میں سید ہوں میرے خاندان میں کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں نہیں، جب تک اہل بیت کے فرامین پہ عمل نہیں کرو گے گمراہی تمہارے پیچھے لگے گی۔ اب سنیے، حضرت قرآن سے ثابت کرتا ہوں، حضرت یوسف کا واقعہ کیا فرماتے ہیں کہ لو رآ برہان ربہ، اگر میرے سامنے میرے رب کا برہان نہیں ہوتا تو یوسف بھی گمراہی میں پڑ جاتا۔ علماء فرماتے ہیں یہ برہان ربہ جو ہے یہ عصمت کا مقام ہے۔ جناب یوسف فرماتے ہیں اگر عصمت کا مقام نہ ہوتا تو میں بھی گمراہ پڑ جاتا۔ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جناب زلیخا نے تقریباً 27 کے قریب جال بچھائے تھے حضرت یوسف کو گمراہ کرنے کے لیے، مختلف جال، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے تھے، مختلف جال بچھے ہوئے تھے۔ یہاں پر جناب یوسف جو اللہ کے نبی ہیں فرماتے ہیں اگر عصمت کا مقام نہ ہوتا میں گمراہ ہو جاتا، تو ہم جیسے گنہگار یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے گمراہ نہیں ہوں گے، جب نبی خدا یہ درس دے رہے ہیں کہ میں بھی گمراہ ہو سکتا تھا اگر عصمت کا مقام نہ ہوتا۔ قبلہ آج شکایت آتی ہے فلاں کالج میں یہ ہو گیا، آپ نے اپنے بچوں کو یونیورسٹی کا راستہ تو دکھایا، اسکول کا راستہ تو دکھایا، پڑھائی کا راستہ تو دکھایا، بزنس کمانے کا راستہ تو دکھایا، لیکن کبھی صراط مستقیم کا راستہ نہیں دکھایا۔ وہ کون سا ایک اہل بیت کے فرامین پہ عمل کیا جائے۔ آج یہی معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے، والدین اپنے ضد پہ اڑے ہیں۔ بعض اوقات بزرگ کہتے ہیں قبلہ حقوق والدین پہ پڑھیے، بچے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ دیکھیے ہمیشہ حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں، اگر استاد کہے گا کہ شاگرد میرا حق ادا کرے تو شاگرد کا بھی حق ہے کہ استاد کو کہے آپ بھی میرا حق ادا کریں۔ اگر والدین یہ توقع رکھتے ہیں کہ بچے ہمارے حقوق کو ادا کریں تو والدین بھی سوچیں کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اب سنیے مولا علی کیا فرماتے ہیں، مولا فرماتے تمہاری اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی شادی کسی نیک اور سہل انسان سے کرواؤ، وہ جو معیار جو عمر بتائی گئی اسی عمر میں کرواؤ۔ اب کہتے ہیں قبلہ سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں بچوں کی شادی کروائے، بہو گھر میں آئے گی، خرچہ بڑھ جائے گا، ہم بیٹے کو نہیں کھلا سکتے، اب دونوں کو کون کھلائے گا؟ اور خدا بھی انسان کو جانتا تھا، اسی لیے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ یرزقہم اللہ من فضلہ، اگر تم شادی کرو گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے اندر رزق کا اضافہ فرمائے گا۔ خدا جانتا تھا یہ انسان یہی تانا دے گا، یہ انسان یہی اعتراض کرے گا۔ اب دیکھیں یہ خرچے جو بڑھ جاتے ہیں، یہ مسائل جو بڑھ گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تقویٰ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے وجود میں تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اضافی خرچہ ہے، اضافی مسائل ہیں۔ اگر خرچوں کو کم کیا جائے، اگر ان مسائل کو کم کیا جائے، کہتے قبلہ فلاں گھر میں یہ مسائل ہیں، فلاں کی بیٹی کو اتنا جہاز ملا، فلاں کے بیٹے کو اتنا ملا۔ مولا فرماتے ان کو نہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھو جب جناب زہرا مولا علی کے گھر میں جاتی ہیں تو کیا جہاز لے کر جاتی ہے۔ بی بی کا جہیز کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا، جس سے بی بی آٹے کو گوندا کرتی تھی، اس میں گندم کو ریزہ ریزہ کیا جاتا تھا، وہ تھا۔ کچھ برتن رسول خدا نے دیے تھے، یہی تھوڑا سا سامان تھا، بی بی گھر میں لے گئی۔ اب جس خاتون کے اندر خوف خدا ہوگا جب شوہر کے گھر میں جائے گی تو زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرے گی، نہ زیادہ کپڑوں کی ڈیمانڈ کرے گی، نہ زیادہ سونے کی ڈیمانڈ کرے گی، نہ زیادہ سامان کی ڈیمانڈ کرے گی۔ جس جوان میں خوف خدا ہوگا وہ بھی زیادہ ان خواتین کے گھر سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ یعنی مسئلہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے، مجلسوں میں آ رہے ہیں لیکن زندگیاں اہل بیت کی طرح نہیں ہیں، مجلسوں میں آ رہے ہیں لیکن طرز زندگی علی کی طرح نہیں ہے، جناب زہرا کی طرح نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تب تمہاری زندگیاں بدلیں گی جب اپنی زندگیوں کو کردار علی میں ڈھال دو گی۔ جب تک زندگیاں نہیں ڈھلتی تو کچھ نہیں ہونے والا۔ مثال دوں، جو لوگ، اب یہ بھی نہیں کہ بعض لوگ ہیں قبلہ حسن کو نہیں دیکھنا، مولا فرماتے سب سے پہلے خوف خدا کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ساری کوالٹیز آتی ہیں جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جس طبیعت کا آپ شخص کو پسند کرنا چاہتے ہیں اسے بھی پسند کریں۔ اب کینیڈا میں ایک انگریز لڑکی لڑکے کی شادی ہو گئی، اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس لڑکی کو پسند کیوں کیا؟ کہتا شی از بیوٹیفل بٹ ہر ٹیتھ مور دین بیوٹیفل، وہ لڑکی خوبصورت ہے لیکن اس کے دانت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، میں نے اس لیے شادی کی۔ اب یہ مجلے میں لکھا ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد 8-9 مہینے کے بعد طلاق ہو گئی۔ کہ بھائی طلاق کیوں ہوئی؟ کہ شادی کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے، میں نے طلاق دے دی۔ اب جو شادی دانتوں کی وجہ سے ہو، جو شادی حسن کی وجہ سے ہو، وہ شادی جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو شادی خوف خدا کی وجہ سے ہو، اس میاں بیوی میں خدا محبت خدا بھی ڈالتا ہے اور ان کی محبت۔ مثال دوں، ایران میں جب 8 سال دفاع مقدس کی جنگ ہوئی، اس شہید خاتون جو اس کا شوہر معذور تھا، جنگ میں بم پھٹا تھا، جس کے نہ پاؤں کام کرتے تھے نہ ہاتھ کام کرتے تھے، اب تصور کیجئے ایسے انسان کو پالنا کتنا مشکل ہے، بچے بھی نہیں پال سکتے، کہ اگر اس کی نجاست ہے اس کی طہارت کا خیال رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کے کپڑوں کو بدلنا، اس کو نہلانا دھولانا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ خاتون اگر چاہتی تو شرعاً طلاق بھی لے سکتی تھی، لیکن یہ خاتون کہتی ہے میں 30 سال اس شوہر کے ساتھ رہی ہوں، اور اس کے شوہر کے جملے کہتا میں روز اپنی بیوی کو کہتا تھا میں نے تجھے آزاد کیا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، مجھے کسی ہاسپٹل میں چھوڑ دو، کسی بیمارستان میں چھوڑ دو جہاں پہ لوگ میرا خیال کریں گے، آپ میرا خیال نہ کرو، آپ جا کے اپنی زندگی کرو، اپنی جوانی جیو۔ لیکن وہ کہتی ہے نہیں نہیں، جب تم سالم تھے تم نے میرا خیال رکھا، اب تم معذور ہو گئے ہو، میں تم سے بے وفائی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں علی کی ماننے والی ہوں، جس طرح زہرا نے علی کے ساتھ وفا کی اسی طرح میں بھی تیرے ساتھ وفا کروں۔ تو آپ نے دیکھا یہ کب ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں خوف خدا۔ آج مختلف ہم واقعات سنتے ہیں، بعض کو ممبر سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اسی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ معاشرے میں، کالجز میں، اسکولز میں کیا ہو رہا ہے۔ اس موبائل کے آنے کے بعد، انٹرنیٹ کے آنے کے بعد، یہ چیٹ رومز جو آ گئے، 3G انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی آ گئی۔ قبلہ سوچئے، مولا فرماتے ہیں اگر آپ کی بچی، اگر آپ کا بیٹا گناہ کرتا ہے، اس 7 سال کے دوسرے حصے میں، یعنی 15 سال سے لے کر 19 سال تک، اور آپ نے اس کی ہدایت کے لیے سوچا نہیں، یعنی آپ نے اس کی شادی نہیں کروائی، آپ نے اس کا رشتہ نہیں کروایا، مولا فرماتے اگر یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ اس کے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا، تمہارے بھی نام اعمال میں لکھا جائے گا، برابر گناہ کے شریک ہو، ہمیں کیا بتا۔ اور ہم یہ کہیں کہ نہیں میری بیٹی سالم ہے، میرا بیٹا صحیح ہے، بھائی صحیح ہے، آپ نے صحیح تربیت کی ہے، لیکن اہل بیت کیا فرماتے ہیں، فرماتے اللہ نے انسان کو غریزہ دیا ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے نا، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کھانا نہ کھائیں، 24 گھنٹہ آپ کا کھانا بند کر دوں، تو یہ بچہ کیا کرے گا، جا کر چوری کر کے کھانا کھائے گا۔ اسی طرح انسان کی اگر طاقت کو روکا جائے وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ آج کالجز میں دیکھیے اتنے مسائل ہو گئے، کل خدا نہ خاصہ انسان کی آبرو، انسان کی عزت چلی جائے، مولا فرماتے پھر ہمیں کچھ مت کہنا، پھر ہمارے دروازے پہ آ کر دعائیں مت مانگنا، ہم نے پہلے کہا تھا علی کے فرمان پہ عمل کرو، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرو، تم نے تربیت نہیں کی، آج یہ تمہیں اس کا پھل ملا ہے۔ مولا فرماتے یہ مت کہو کہ جنت خدا نے بنائی، جہنم خدا نے بنائی، خدا ظالم نہیں کہ جہنم کو بنائے، یہ جہنم بنتی ہے تو تمہارے اعمال کی وجہ سے بنتی ہے، جنت بنتی ہے تو تمہارے اعمال کے وجہ سے بنتی ہے۔ اگر کوئی نیکی کرتے ہو وہاں پہ جنت بنتی ہے، اگر کوئی برائی کرتے ہو وہاں پہ جہنم بنتی ہے۔ اس لیے مولا کرتے ہیں، دیکھیے امام خمینی اتنے بڑے عالم دین، اتنے نیک، اتنے صالح، لیکن انہوں نے بھی شادی کے معاملے میں اپنے بیٹوں کی جلد شادی کروا دی تھی۔ آیت اللہ بہجت کی مثال دیجئے، آیت اللہ محمد تقی باف کی، یہ وہ علماء تھے جنہوں نے ایک بار نہیں کئی بار امام کی ملاقات کی، لیکن کردار یہی ہے کہ جو رسم و رواج زمانے کے ان کو چھوڑ کر اس کردار پہ چلے جو کردار اہل بیت نے بتایا۔ کہتے کہ اللہ رزق کہاں سے لائے، پریشانی ہے، میں نے کہا اگر فضول خرچی کم کی جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر خدا نے پیدا کیا ہے تو رزق دینے والا بھی وہ ہے۔ مثال نبی خدا درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، نبی کے ساتھ جناب ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، درخت کے اوپر 2 پرندے تھے، ایک پرندہ جو تھا وہ آنکھوں سے نابینا تھا، نبی خدا کہتے ہیں ابو ذر دیکھ اس پرندے کو، وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ کہ یا رسول اللہ یہ رزق کہاں سے لاتا ہے، یہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ نبی خدا نے کہا انتظار کر، دیکھتا جا، اس کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہ اچانک دیکھا 2 پرندے پرواز کر کر آتے ہیں، کوئی اس کے منہ میں پانی ڈالتا ہے، کوئی اس کے منہ میں دانا ڈالتا ہے۔ نبی خدا فرماتے ہیں تمہارے خالق ہونے سے پہلے خدا تمہارے رزق کو خلق کرتا ہے۔ یہ بیٹی جو آپ کے گھر میں آتی ہے یہ رزق لے کر آتی ہے، رزق کو چراتی نہیں ہے، تمہارے گھر میں رزق بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ سنیے دوسرا مولا علی کا فرمان، مولا فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، اب یہ بچہ 9 مہینے کا پیٹ میں ہے، کہتی بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، لیکن بچے کے آنے سے پہلے خدا اس عورت کو دودھ دے دیتا ہے، بچہ دنیا میں آیا نہیں لیکن اس کی خوراک سب سے پہلے آ گئی. کہ اسی طرح خدا نے جس بھی انسان کو خلق کیا ہے اس کا رزق دنیا میں دے دیا ہے, لیکن ہمیں کیا ہے, بھڑاس ہے, ہمیں کیا ہے, زیادہ چاہیے, بڑی گاڑی چاہیے, بڑا بنگلہ چاہیے. لیکن رہنا چاہیں تو چھوٹے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں, رہنا چاہیں تو چھوٹی گاڑی میں بھی رہ سکتے ہیں. مولا فرماتے ہم کس طرح رہے, مولا فرماتے علی تو وہ تھے جنہوں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی. میں تو کہتا ہوں مولا آپ نے شادی کی کب تھی جو طلاق دیں؟ علی نے تو کبھی شادی نہیں کی تھی. انشاءاللہ کل کی مجالس میں, وقت کی قلت ہے, آپ کو رسول خدا کی زندگی بتائیں گے کہ ان کی زندگی کے جو 3 حصے ہیں, پہلے 7 سال, دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال کس طرح گزرے, اور جناب ابو طالب نے کس طرح ان کی تربیت کی, اور خدا نے ان کو کیسے کیسے امتحانوں میں ڈالا. علماء فرماتے ہیں کہ رسول خدا کا انتہائی زندگی کا حساس موڑ تھا, یعنی دوسرے 7 سال, ان 7 سالوں کی تربیت کنہوں نے کی؟ جناب ابو طالب نے تربیت کی, اور ایسی تربیت کی ایک کو امام بنایا دوسرے کو نبی بنایا. ہم بھی ایسی تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ جب دیکھیں تو دل باغ باغ ہو جائے, جب دیکھیں تو دل خوش ہو جائے کہ یہی میرا بیٹا ہے جو امام زمانہ کے لشکر میں جائے گا, یہی میرا بیٹا ہے جو مولا کا حقیقی جانشین بنے گا. انشاءاللہ آپ کو شیڈول بتا دیں, یہ جو شروع کی 5 مجالس ہیں زیادہ تر گفتگو تربیت پر ہوگی, لیکن آخری جو 5 مجالس ہیں اس میں تھوڑا جسمانی بیماریوں پہ گفتگو کریں گے, جس طرح پچھلے سال گفتگو کی تھی. انشاءاللہ طب معصومین سے کچھ نسخے آپ کو بتائیں گے, کیونکہ طب معصومین کے نسخے وہ ہیں جو خدا کی طرف سے آئے ہیں, جو وحی الہی ہیں, کسی عام ڈاکٹر کے نہیں ہیں بلکہ سب سے بڑے ڈاکٹر یعنی خدا کے ہیں. ہر بیماری کا علاج معصومین نے بتایا ہے. انشاءاللہ روحانی مرض کے ساتھ ساتھ آخری 5 مجلس میں بتائیں گے. یہ شروع کی جو 5 مجلسیں ہیں اس میں تربیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ خدا اہل بیت کے صدقے میں جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہمیں بھی توفیق دے ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں. یہ نہیں کہ اس زمانے میں کوئی مثال موجود نہیں, میں روزانہ آپ کو مثالیں پیش کرتا ہوں, عرض کرتا ہوں, قبلہ بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. ایران کے شہداء, لبنان کے شہداء, شام کے شہداء, ان کی ماؤں کو دیکھیں, ان کے والدین کو دیکھیں, انہوں نے کہاں سے سبق سیکھا؟ انہوں نے اہل بیت سے سبق سیکھا, اس طرح سے بچوں کی تربیت کی. کربلا کے میدان کو دیکھیں, اون و محمد کی عمریں کیا ہیں, بہت کم سن بچے ہیں, لیکن بی بی زینب ان بچوں کو موت کا درس دے رہی ہے. کہتی بچوں جب کل میدان میں جانا مجھے یقین ہے تم فرات کی نہر تک پہنچ جاؤ گے, لیکن میرے لال پانی نہیں پینا کیونکہ سکینہ پیاسی ہے. وفا کا درس سکھا رہا ہے. جناب ام رباب کا بیٹا 6 مہینے کا ہے, فرماتے ہیں جناب علی اصغر کے بال بہت نرم تھے, چھوٹے چھوٹے بال تھے, بی بی بالوں کے سر پہ ہاتھ پہراتی ہے, کہتے میرے لال تمہارے وجود میں یہ طاقت تو نہیں لڑو, لیکن جب میدان میں جاؤ اپنے بابا کا صحیح طریقے سے دفاع کرنا, ماں کے دودھ کی لاج کو رکھ دینا, یہ کربلا کا کردار ہے. جناب سکینہ کا کردار دیکھیے کربلا میں, چھوٹی بچی ہیں لیکن جب پانی آتا ہے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلاتی ہیں, اس کے بعد بی بی خود پانی پیتی ہیں. یہ ایثار کا جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ مولا حسین نے سکھایا. کیا یہ جذبہ ہمارے بچوں کے اندر ہے؟ کیا یہ جذبہ ہمارے جوانوں کے اندر ہے؟ یہ کب پیدا ہوگا؟ جب صحیح طریقے سے اہل بیت کے کردار کو پڑھیں گے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ خدا ان ہستیوں کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز. اللہم صلی علی محمد و اللهم صل على محمد و بلند آواز. اللهم صل على محمد و
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل يا الله يا الله يا الله بلند آواز يا جو مزدر بھی ہے اور پریشان بھی جسے نہ اپنے بچوں کی خبر ہے نہ شوہر کی اطلاع ہے جب بھی مولا حسین کے پاس آتی ہے رو کے کہتی ہے مولا آیا آیا میرے بچے آپ پہ فدا ہو مولا میرے شوہر آپ پہ فدا ہو اے خدا تجھے واسطہ آیا مسلم کے یتیم بچوں کا اس ماں نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی میں خدا تجھے واسطہ زندان کوفہ کے اندھیروں کا تجھے واسطہ رات کے اندھیروں میں ان یتیم بچوں کی صدا گا عزیز و داروغا زندان کہتا گئے رات کا وقت تھا خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں ایک کالے برکے میں بی بی ہے زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے رو کے کہتی ہے داروغا زندہ بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا ہائے تیرے بچے پیاسے نہیں ہے تیرے بچے بھوکے نہیں ہے لیکن داروغا زندہ زہرا کے بچے پیاس ہیں زہرا کے بچے پریشان ہیں یہ مومن نیند سے اٹھا داروغا زندہ دوڑتا ہوا ننگے پاؤں زندہ میں گیا کیا دیکھتا ہے چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں بے ہوش ہے رو کے کہتا ہے شہزادے کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا شہزادہ رو کے کہتا ہے داروغا زندہ میرے بھائی کو اماں کی بڑی یاد آئی ہے ہائے اماں اماں کر کے بے ہوش ہو گیا شہزادے اگر کوئی زحمت ہو میں حاضر ہوں اگر کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں شہزادہ کہتا ہے داروغا زندہ آیا کوئی زحمت دینا نہیں چاہتا لیکن میرے بھائی کو اماں کی بڑی یاد آئی ہے اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کو زندہ ملا ہائے تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو سینے سے لگا دے شاید میرے بھائی کو سکون مل جائے عزیز و داروغا زندہ دوڑتا ہوا گھر گیا بیوی کو کہا جلدی کرو برقع پہنو زندہ چلنا گھر. یہ مومنہ کہتی ہے داروغہ زندہ مجھے رات کے وقت زندہ نہ لے چل, میں علی کے ماننے والی ہوں. داروغہ رو کے کہتا ہے کائنات کی آقازادی اس زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے.
جلدی کر زندہ چل. یہ مومنہ دوڑتی ہوئی زندہ میں آئے. عزیز و رات کا وقت تھا نفسیاتی مسئلہ ہے. مومنہ نے شہزادے کو گود میں لیا بڑے پیار سے سینے سے لگایا, شہزادے نے باہوں کو پھیلایا سمجھا میں مدینہ آ گیا, میں اماں کی گود میں ہوں. رو کے کہنے لگا او اماں ہم یتیم ہو گئے, اماں بابا کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا. اماں بابا کی لاش میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا. یہ مومنہ رو کے کہتی ہے شہزادوں مجھے اماں نہ کہو, میں تیری کنیز ہوں.
دونوں شہزادے ہوش میں آ گئے. داروغہ زندہ کہتا ہے شہزادو جہاں جانا ہے چلے جاؤ, میں تمہیں روکتا نہیں, بادشاہ کو جو کرنا ہے کر لے. عزیز و شہزادے زندہ سے باہر آئے, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا یہ دو ننھے بچے جائیں تو کہاں جائے. جس بھی گلی میں جاتے تھے راستہ بند تھا, دونوں بچے چل چل کے تھک گئے, کسی دیوار کو سہارا دے کے بیٹھ گئے. رو کے کہنے لگے کوئی مامو عباس کو بلائے. کجے سے عباس کا نام لینا تھا, یہ گھر کسی مومنہ کا گھر تھا. مومنہ نے دروازہ کھولا کیا دیکھا, دو چاند کے ٹکڑے بیٹھے. رو کے کہنے لگی کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو, کس کے بچے ہو. شہزادوں نے رو کے کہا مومنہ جسے بھی بتایا کسی نے تماچے مارے, کسی نے تازیانے مارے. کہتی ہے میں تجھے ماروں گی نہیں, بتاؤ کون ہو. بڑی درد بھری آواز میں کہنے لگے نانو ابناؤ مسلم ابن عقیل, ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں. جیسے سننا تھا مومنہ قدموں میں گر گئی, رو کے کہنے لگی میں قربان زہرا کی مظلومیت میں. بی بی کیسے دن آ گئے آپ کی حال پہ, بی بی کیسے دن آ گئے. مومنہ گھر میں لے گئی, بچوں کو نہلایا دھلایا کھانا کھلایا, جا کر بچوں کو کمرے میں سلا دیا. لیکن عزیزو اس مومنہ کا شوہر بڑا ملعون تھا, بادشاہ نے نام رکھا تھا جو بھی شہزادوں کو پکڑ کے لائے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا. یہ ملعون صبح سے لے کر شام تک شہزادوں کے خون کا پیاسا تھا. رات کو گھر آیا بڑے غصے میں, کھانا بھی نہیں کھایا. اس کی زوجہ بار بار سمجھاتی تھی اے ملعون زہرا کے بیٹوں کو قتل کر کے کیا ملے گا, زہرا کو ناراض کر کے کیا ملے گا. لیکن ملعون کو سمجھ نہیں آیا. کہتے رات آدھی ہو گئی, آدھی رات کا وقت تھا, دونوں بچوں نے خواب کے عالم میں اپنے بابا کو دیکھا. رو کے بابا بابا کرتے ہوئے بابا کے گلے میں چلے گئے. رو کے کہنے لگے بابا ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گئے, بابا آپ کے جانے کے بعد کسی نے تماچے مارے, بابا کسی نے تازیانے مارے.
رو رو کے بچے خواب سے اٹھ گئے، بچے کے رونے کی آوازیں ملعون کے کانوں تک پہنچ گئے۔ روایت کے جملے، یہ ملعون دوڑتا ہوا اوپر گیا، کمرے کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا تو نورانی شہزادے بیٹھے ہیں۔ عزیز و قرآن کی آیت ہے، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اے لوگو، جب یتیموں کو دیکھو ان کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ پھیرا کرو، لیکن سنو گے شہزادوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب پوچھا تم کون ہو، شہزادوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ راوی کہتا ہے ملعون نے شہزادوں کو بالوں سے اٹھایا، شہزادے کی چیخیں بلند ہوئی، رو کے کہنے لگے، اے مومنا، کیا آپ کے گھر میں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا مہمانوں کو بالوں سے اٹھایا جاتا ہے؟ اے ملعون، تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو زہرا کے بچوں کو بالوں سے نہیں اٹھاتا۔ بس آخری جملے، زحمت تمام کرو۔ ملعون شہزادوں کو لے گیا، ایک نہر کے کنارے جا کے رکھ دیا۔ عیشیو، غور سے سنو، علی کے بچوں کی سیرت دیکھو۔ اب ملعون شہزادوں کو ذبح کرنا چاہتا تھا، شہزادوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، کہ ملعون پہلے دو رکعت نماز پڑھنے دے۔ ملعون نے اجازت دی، آخری دو رکعت پڑھی، آخری سجدہ کیا، آخری رکوع ختم کیا۔ اب ملعون بڑے شہزادے کو ذبح کرنے آیا، یہاں چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا آگے گیا، کہنے لگا ملعون پہلے مجھے ذبح کر، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، پہلے مجھے ذبح کر۔ یہاں چھوٹے شہزادے کو ذبح کرنے لگا، یہاں بڑا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگا پہلے مجھے ذبح کر، چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ راوی کہتا ہے ملعون نے شہزادے کو ذبح کیا، ہائے، لاش کو پانی میں پھینکا، لیکن لاش پانی کی بہاؤں سے نہیں بہی۔ یہاں دوسرے شہزادے کو ذبح کیا، یہاں لاش کو پانی میں پھینکا، یہاں پہلے شہزادے کی باہیں پھیلی، کہا آجا میرے بھیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، او ساتھ یتیم ہوئے ہیں، او ساتھ پانی کی بہاؤں، ساتھ پانی کی بہاؤں میں بہے گئے۔ عزیزو، لاشیں بہ گئے۔ دوسرا دن ہوا، کچھ کسان زمین کے پاس آئے، کیا دیکھا، بدن میں سر موجود نہیں، دو لاش ہے، ننی سی لاش ہے، بدن سے نور بہ رہا ہے۔ انہوں نے آواز کو بلند کیا، کہا لوگو آ جاؤ، ولی خدا کی لاش ملی ہے، یہاں نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ عجب نہیں، غائب سے آواز آئی ہوگی، او اپنی آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی وار زہرا ہے۔ بی بی، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، او بی بی، کربلا میں جاؤ گی یا شام کی بازار میں؟ الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم ایم قلب ینقلبون۔ پروردگار، تجھے واسطہ جناب مسلم کے شہید بچوں کا، ہمارے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔